السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: لن تزول قدم عبد یوم القیامہ حتى يسأل عن اربع، عن عمره فيما افناه، وعن شبابه فيما ابلاه، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، وعن علمه ماذا عمل به. آج کے خطبے کا موضوع ہے امتحان کی گھڑی. جیسا کہ آپ ساتھی جانتے ہیں، کل سے بچوں کے اسکولوں کے امتحان شروع ہونے والے ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو دنیا اور آخرت کے امتحانوں میں کامیابی عطا فرمائے. امتحان کیا ہوتا ہے؟ اس امتحان کی کتنی قسمیں ہیں؟ امتحان کی تیاری کیسے کی جاتی ہے؟ حقیقتاً یہ حقیقی امتحان کون سا ہے؟ اور امتحان کے بعد رزلٹ، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس نتیجے میں لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ امتحان، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، یہ اس ٹیسٹ کا نام ہے جس سے انسان پرکھا جاتا ہے اور پہچانا جاتا ہے، انسان کی قابلیت، انسان کی پہچان اس امتحان سے جڑی ہوئی ہے. اور بغیر امتحان کے انسان کی قابلیت اور پہچان ایک سوال نشان لگ جاتا ہے، اس کے اوپر کوشچنیبل ہو جاتی ہے کیا یہ انسان واقعی قابل ہے یا نہیں. اس کی چھوٹی سی مثال، ڈاکٹر ہے، وہ جب اپنی کرسی پہ بیٹھتا ہے کلینک میں مریض دیکھنے کے لیے، تو کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ مریض کو ہاتھ لگائے اور دیکھے؟ آخر کون متعین کرے گا کہ یہ شخص واقعی قابل ہے یا نہیں؟ اس کا کوئی نظام، کوئی طریقہ ہے کہ نہیں، یا ہونا چاہیے یا نہیں، یا کوئی بھی شخص اچھا بولنے والا، اچھا سمجھنے والا اس کو اجازت دی سکتی ہے، اس کو اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ مریضوں کا علاج کرنا شروع کر دے بغیر کسی علم کے، بغیر کسی سمجھ کے. دیکھیں، دنیا کی سمجھداری ایک الگ بات ہے، اچھا بولنا الگ بات ہے، لیکن مریض کا علاج کرنا، کیا آپ اجازت دیں گے ایک عام شخص کو کہ وہ آپ کے بچے کا علاج کرے؟ کوئی شخص اجازت دے گا؟ کوئی روڈ پہ چلتے ہوئے کسی شخص سے آپ کہیں گے آئے مجھے انجیکشن لگائیں، ڈاکٹر نے تجویز کی انجیکشن، مجھے انجیکشن لگائیں؟ ہرگز نہیں. تو امتحان ضرورت ہے، ہماری ضرورت ہے معاشرے میں رہنے کے لیے، معاشرے کے نظام کو آسان کرنے کے لیے، اپنے رہن سہن کے لیے، اس دنیا میں زندگی کو آسان کرنے کے لیے امتحانوں کی ہمیں ضرورت ہے. لیکن امتحان صرف دنیا کے معاملات میں نہیں ہوتے. امتحانوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ امتحان جو اس دنیا میں ہوتے ہیں، دوسرا وہ امتحان جو آخرت میں ہوگا. دنیا کے امتحان کے لیے جو قوانین بنائے گئے ہیں وہ انسانوں کے قوانین ہیں، جو بہت تجربے کرنے کے بعد اور بہت دانشوروں کے اکٹھے بیٹھ کر اس فیصلے پر پہنچے ہیں کہ امتحان کیسے اور کب ہونا چاہیے، اس کی نوعیت کیا ہونی چاہیے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو امتحان لیے جاتے ہیں اسکولز میں اور کالجز میں، ان کے طریقے اب تبدیل ہوتے جا رہے ہیں. کسی زمانے میں پورے سوال ہوتے تو پورے جواب لکھنے پڑتے تھے، چار پانچ چھ شیٹیں بھر جاتی تھیں. آج کل آپ کو ایک کوشچنر دیا جاتا ہے، اس میں ایم سی کیوز ہیں، چوز دا بیسٹ آنسر، آپ اس میں نشان لگا دیتے ہیں. تو یہ طریقہ تبدیل ہو گیا. کب تبدیل ہوا؟ جب تجربے کی بنیاد پر دیکھا گیا ہے کہ یہ طالب علم کے لیے زیادہ آسان ہے اور زیادہ فائدہ مند ہے. کیا جو پہلے تھا وہ اچھا نہیں تھا؟ وہ اچھا تب تھا اس زمانے میں، اب زمانہ جیسے کہیں تبدیل ہو گیا ہے، اب وہ اس طریقے کو بھی تبدیل کر کے دیکھ رہے ہیں، اور ہو سکتے دس سالوں کے بعد یہ طریقے بھی تبدیل ہو جائے. تو دنیا کے جو امتحان ہیں اس کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک تو اسکولوں میں اور کالج میں جو امتحان ہوتے ہیں، دوسرے قسم کے امتحان یہ سارے زندگی امتحان ہیں. انسان کا پیدا ہونا، اس دنیا میں آنا، انسان کیا کہتا ہے، کیا سنتا ہے، کیا دیکھتا ہے، امتحان ہے. انسان کیا کماتا ہے، اس کا رزق کیسا ہے، کہاں سے وہ کماتا ہے اور کہاں پہ خرچ کرتا ہے، یہ امتحان. انسان کے اوپر حقوق ہیں، اس دنیا میں آیا ہے وہ ذمہ دار ہے، غیر ذمہ داری کے نہیں ہے. اس کے اوپر کون کون سی ذمہ داریاں ہیں، کون کون سے حقوق ہیں اور کس کے حقوق ہیں، یہ جاننا امتحان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس امتحان کے متعلق، تو یاد رکھے موت بھی امتحان ہے، یعنی زندگی سارے امتحان ہے، پھر موت بھی ایک امتحان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الملک میں، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو، کیوں؟ تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے. لیبلوکم، کس چیز کا امتحان؟ ایکم احسن عملا، تم میں سے وہ کون لوگ ہیں جو اچھا عمل کرتے ہیں. امتحان کی بنیاد ہے اچھا عمل، اسی چیز کا امتحان لیا جاتا ہے. زندگی امتحان ہے، ساری زندگی. خلق الموت والحیاۃ، اور زندگی سے پہلے، زندگی کے امتحان تو ہم جانتے ہیں، لیکن زندگی کے امتحانوں سے پہلے اللہ تعالیٰ فرمایا والموت، خلق الموت والحیاۃ، پہلے موت کا ذکر کیا ہے. میرے بھائی، موت سب سے بڑا امتحان ہے. جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے، اس کا آخری وقت ہوتا ہے، وہ کیا لمحات ہوتے ہیں، اس کے ساتھ کیا گزر رہی ہوتی ہے. اگر کوئی شخص جان لینا تو اس کی زندگی عذاب بن جائے. اگر کوئی شخص جان لے کہ مرنے والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اسے کیا وہ کیا محسوس کرتا ہے، وہ کیا دیکھتا ہے، تو انسان کی زندگی عذاب بن جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور حکمت ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ان چیزوں کو چھپا دیا ہے، پوشیدہ کر دیا ہے. بچوں کے اسکولوں کے امتحانوں کے متعلق میں چند نصیحتیں بیان کرتا ہوں، پھر آتے ہیں جو اصل امتحان ہے اس کے متعلق چند باتیں کرتے ہیں. بچوں کے امتحان صرف بچوں کے لیے امتحان نہیں ہوتا، بلکہ والدین کے لیے ان سے بڑھ کر امتحان ہوتا ہے، اور یہ اچھی بات ہے کہ والدین اس کا اہتمام کرتے ہیں. ہر والد کی خواہش ہے، ہر ماں کی خواہش ہے کہ ان کے بچے کامیاب ہوں، وہ اس دنیا میں اپنے معاشرے میں ان کا کوئی مقام ہو، وہ ان کا بڑھاپے کا سہارا بنے. یہ سب اچھی باتیں ہیں اور یہ مقصد ہے دنیا کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور بچوں کی تعلیم کے لیے والدین جو ایک بجٹ، خاص بجٹ بناتے ہیں، اور پھر اس تعلیم کی دیکھ بھال کرنا، ان کے لیے جو وقت صرف کرتے ہیں، یہ سب اچھی باتیں ہیں. اور ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم کا خاص اہتمام کرے، اور اس کے لیے یعنی اپنی حیثیت کے مطابق، استطاعت کے مطابق، کون سا اسکول ہے، کون سا استاد ہے، اس کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے. اور ان سب سے ضروری باتیں یہ ہیں کہ بچوں کی جو تعلیم، بچوں کو جو تعلیم مل رہی ہے، کیا وہ معیاری ہے یا نہیں. اور تعلیم کی معیار صرف انگلش میڈیم نہیں ہے، یا اے بی سی جاننا نہیں ہے، یا صرف سائنس نہیں ہے. یہ جتنے بھی علوم ہیں، یہ دنیا کے لحاظ سے بنیادی اور اچھے ہیں. میں یعنی کہ بچوں کو انگلش نہ پڑھائیں، یا بچوں کو سائنس نہ پڑھائیں. میں نے خود سائنس پڑھی ہے، لیکن میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ صرف یہی علوم نہیں ہیں جن سے بچہ کامیاب ہوتا ہے. دنیا صرف یہی نہیں ہے. ہمارے بچوں کے ذہن میں بچپن سے یہ ڈالا جاتا ہے کہ میرے یہ بیٹا ڈاکٹر ہے، میرے یہ بیٹا انجینئر ہے، یہ بیٹا میرا پائلٹ ہے، یہ فوجی بنے گا، یہ فلاں بنے گا. اچھی بات ہے، اس سے بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. لیکن صرف یہی سوچ کہ بچے کی کامیابی صرف اسی میں ہی کہ وہ ڈاکٹر بنے یا وہ انجینئر بنے، اور اگر وہ ڈاکٹر نہ بن سکا تو وہ ناکام ہو گیا، یہ زیادتی ہے بچے کے ساتھ. اب خود سوچیں، دنیا میں سارے ڈاکٹر ہوتے تو دنیا چل سکتی کیا؟ دنیا سارے انجینئر ہوتے، دنیا میں ساری دنیا انجینئر ہوتی، دنیا چل سکتی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ نے بعض کی قسمت میں ڈاکٹر لکھی ہے، ڈاکٹر بن گیا، بعض کو انجینئر بنا دیا، بعض کو پائلٹ بنا دیا، بعض کو کچھ بنا دیا. تو دنیا کا نظام، اس پہیے کو چلنے کے لیے حکمت کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ حکم الحاکمین ہے جل شانہ. اور ہم سب مل کے اس معاشرے کو قائم کرتے ہیں، اور دنیا کا پہیہ سے چلتا رہتا ہے. میں ڈاکٹر ہوں، میں بغیر گھر کے نہیں رہ سکتا ہوں، بغیر گاڑی کے یہاں تک نہیں آ سکتا ہوں، اپنی کلینک تک نہیں جا سکتا ہوں. تو گاڑی ڈاکٹر نے نہیں بنائی، یہ بلڈنگ، یہ گھر ڈاکٹر نہیں بناتے. انجینئر کو بھی بیمار ہوتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، اسے بھی علاج کی ضرورت پڑتی ہے. تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک دوسرے کی کمی کو پورا کرتے ہیں. تو یہ نظام اللہ تعالیٰ نے قائم کر رکھا ہے. اس لیے اگر بچہ، آپ کی خواہش کہ بچہ ڈاکٹر بنو، بچہ نہ بن سکے، تو بچے کو برا بھلا نہ کہیں. ہاں تب برا بھلا کہیں جب بچہ خود محنت نہ کرے. لیکن بعض کے اکثر بچے محنت کرتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ڈاکٹر نہیں بن سکتے، انجینئر نہیں بن سکتے. تو بعض والدین ان کو زندگی بھر کوستے رہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے خوابوں پر پانی پھیر دیا، ہمارے ارمانوں کو مٹی میں ملا دیا، یہ کر دیا. بچے کے کیا قصور ہے؟ ہاں اس کو قصور تب ہے جب وہ محنت نہیں کرتا، اکثر وقت ضائع کرتا رہتا ہے. وہ ہمارے بعض بچے ایسے ہی ہیں، اور میں ان بچوں سے بھی ان شاء اللہ چند نصیحتیں کروں گا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. لیکن سب سے پہلے نصیحت والدین کے لیے، سب سے پہلے نصیحت ہے امتحانوں سے پہلے تعلیم کے لیے، بچوں کی تعلیم کا معیار دیکھیں کیا ہے، اور جس تعلیم میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر نہ ہو، وہ تعلیم بچے کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے، نہ اس دنیا میں اور نہ ہی آخر میں. اگر بچے کے دن میں اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کے ڈر کا بیج نہیں ہوتے بچپن سے، تو وہ بچہ دنیاوی تعلیم حاصل کر کے کسی مقام پر پہنچ ضرور جائے گا، لیکن وہاں پر بیٹھ کے معاشرے کو کیا دے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. جب اللہ تعالیٰ کا ڈر بچے کے دل میں بیٹھ جائے گا تب تو آپ کو فکر نہیں ہونی چاہیے، تب وہ کیمرے کے سامنے آ کے اچھی بات یا اچھا کام نہیں کرے گا. وہ جانتا ہے کہ فرشتے ہیں جو 24 گھنٹے اس کے ساتھ ہیں، جو سب کچھ لکھ رہے ہیں. وہ یہ جان لے گا کہ اس کا ایک ایسا رب ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اور وہ سب کچھ جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے اور جو دل میں چھپا ہے، سینے میں چھپا ہے، وہ بھی جانتا ہے. اگر بچے کے دل میں بچپن سے آپ نے یہ بیج بو دیا ہے تو واللہ اس کا فروٹ، اس کا ثمر جو ہے صرف آپ کو نہیں ملے گا، پورے معاشرے کو، پوری امت کو ملے گا. تو بنیادی تعلیم میں اگر قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں ہے تو اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہم بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن کا حافظ بنانا اچھی بات ہے، لیکن حافظ تو بن گئے، اسے پتہ نہیں میں نے پڑھا کیا ہے، اس سے تبدیلی نہیں آتی. قرآن مجید صرف اس لیے لازم نہیں کیا گیا کہ قرآن مجید کے الفاظوں کو یاد کر لیا جائے بس، قرآن مجید کی برکت اس کی صرف الفاظوں میں نہیں، الفاظوں میں برکت ہے لیکن صرف الفاظوں میں نہیں ہے، اس کی اصل برکت جو زندگی کو تبدیل کر دیتی ہے اس کے تدبر میں، اس کے سمجھنے میں. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کتاب نازل کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، مبارک ہے. کب مبارک ہے، کیسے مبارک ہے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ قرآن مجید کی آیتوں کو تدبر سے پڑھا جائے، سمجھ کے پڑھا جائے، اسی میں برکت ہے اور اسی سے ہی انسان کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ یہ انسان جب تبدیل ہوتا ہے تو پھر معاشرہ بھی اچھائی کی طرف خود بخود چلا جاتا ہے. تو بنیادی تعلیم، شریعت کی تعلیم، اور شریعت میں کون سی تعلیم؟ توحید اور سنت کی تعلیم. یاد رکھیں، توحید اور سنت جس تعلیم کے نظام میں نہ ہو یا سلیبس میں نہ ہو وہ تعلیم ادھوری اور ناقص ہے. اس لیے آپ سب سے پہلے ایسے اسکول دیکھیں جس میں قرآن کی تعلیم ہو، تدبر کے ساتھ، سمجھنے کے ساتھ، توحید کی تعلیم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہو. امتحانوں کے تعلق سے اور دوسری بات یہ ہے، دوسری ہدایت یہ ہے والدین کو، بچوں کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں. والدین کی دعا بچوں کی زندگی تبدیل کر دیتی ہے، یاد رکھیں، اور بد دعا سے بچیں. جیسا کہ دعا بچوں کی زندگی اچھائی میں تبدیل کر دیتی ہے، بد دعا بچوں کی زندگی ناکامی میں تبدیل کر دیتی ہے، یاد رکھیں. اور کتنی ایسے لوگ ہیں جو ناکام ہوئے اپنے والدین کی بد دعا کی وجہ سے. میں مختصر بیان کر رہا ہوں، پر بس وقت کم ہے. یہ دو چیزیں یاد رکھیں، میں زیادہ نہیں بات کروں گا، اگرچہ تربیت کے دروس میں انشاءاللہ میں نے سوچا تھا کہ دروس انشاءاللہ شروع ہونے والے ہیں عن قریب عرصے میں انشاءاللہ، ایک تربیتی پروگرام ہے کہ بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے، اس میں انشاءاللہ یہ بھی شامل تھا کہ امتحان میں ہم نے کیا کرنا ہے، لیکن میں مختصر یہاں پہ بیان کرتا ہوں کہ معیار کیا ہونا چاہیے تعلیم کا اور دعا، یہ دو چیزیں نہ بھولیں. اگر آپ نے بچے کے لیے ان دو چیزوں کا اہتمام کیا تو آپ کا بچہ کبھی ناکام نہیں ہوگا، یاد رکھیں. اور ان دونوں چیزوں کے لیے صبر، تحمل کی ضرورت ہے. امتحانوں کے تعلق سے والدین کے لیے چند ہدایات، چند نصیحتیں. نمبر ایک، بچوں پر حد سے زیادہ سختی نہ کریں، امتحانوں کی دنیا میں یاد رکھیں. جب بھی گھر میں آئے، ابھی تم نے پڑھا نہیں، بچے بیچارے کہہ رہے ابھی تو میں نے کتاب بند کی ہے، اٹھو پڑھو. والدہ کچن سے فارغ ہوتی آتی، ابھی تم بیٹھے ہو، تم نے پڑھا کیوں نہیں، ابھی پڑھو. تو بچہ 24 گھنٹے اس کے ذہن میں، جب بھی آپ کو دیکھے گا نا گھر میں، وہ کہے گا ابھی مجھے کہے گا پڑھو، وہ آپ وہی کہتے ہیں. تو اس کی نفسیات، اس کی نفسیات عجیب سے تبدیل ہوتے ہیں، اور اس کے دل میں عجیب سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ ہے کیا، یہ کون سی چیز ہے جو مجھے بار بار کہی جا رہی ہوں، میں وہ کرتا بھی ہوں، وہ والدین مانتے بھی نہیں. تو اس کے لیے نمبر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سختی نہ کریں. نمبر دو، جب سختی نہیں کریں تو بچہ پڑھے گا کیسے؟ اس کے لیے وقت متعین کر دیں. دیکھیں بیٹا، آپ نے اتنی گھنٹے آپ نے پڑھنے ہیں، اور یہ آپ کے کھیلنے کا وقت ہے، یہ آپ کے سونے کا وقت ہے، یہ آپ کے کھانے کا وقت ہے، یہ آپ کے ہمارے ساتھ بیٹھنے کا وقت ہے. کیونکہ یہ انصاف نہیں ہے کہ آپ 24 گھنٹے ایک ہی بات پکڑیں اور اسے یہی کہتے رہے کہ بیٹا تم نے صرف پڑھنا ہی ہے. آپ کو اگر آپ کا باس کا جس آفس میں آپ کام کرتے ہیں آپ کو ایک ہی بات بار بار کہتا رہے بھائی تم نے یہ کیوں نہیں کہ کر تو رہے ہو، کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ آپ کا دل کرے گا کہ آپ یعنی دل کھول کے کام کریں؟ ہرگز نہیں. آپ کو اسی شکل دیکھتے ہی آپ کا دل تنگ ہو جائے گا، تو آپ کام کیسے کریں گے؟ اگر ہم سمجھدار ہو کے اس عمر میں یہ برداشت نہیں کر سکتے، تو یہ نازک بچے کہاں برداشت کر سکتے ہیں؟ دوسری بات، دو باتیں ہوگی، پہلی بات سختی نہ کر، دوسری بات وقت متعین کر دیں. تیسری بات، بچوں کے لیے خاص ماحول پیدا کریں. آپ نے سختی بھی نہیں کی اور آپ نے وقت متعین کر، لیکن ماحول نہیں ہے، ہر طرف سے شور ہے، یہاں پہ ٹی وی چل رہا ہے، وہاں پہ گانے چل رہے ہیں، وہاں پر کچھ ہو رہا ہے، بچہ کہاں پڑھے گا؟ کیا گھر سے باہر جا کے پڑھے گا؟ کہاں جائے گا وہ؟ اس نے اسی گھر میں پڑھنا ہے. اور اگر آپ والدین اس چیز کا خیال نہیں رکھیں گے، اور وہ بھی خاص طور پہ امتحانوں کو دیں گے، ہونا تو یہ پورے سال میں چاہیے، لیکن کم سے کم امتحانوں کے دن میں تو ہم اس چیز کا لحاظ کریں. اب وہ پڑھنا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، لیکن والد اپنے کام میں لگا ہے، یا والد اور والدہ بیٹھ کے کوئی بات کر رہے ہیں یا جھگڑا کر رہے ہیں اور بچہ پڑھ رہا ہے، ہرگز نہیں. کیا برا اثر پڑتا ہے بچے پر، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ کا آپس میں کوئی معاملہ ہے تو آپ الگ ہو کے بات کریں. آپ کے پاس صرف دو ہی کمرے ہیں تو دوسرے کمرے میں چلے جائیں. آپ کے پاس صرف ایک ہی کمرہ ہے، دوسرا ہے ہی نہیں، تو آپ اس کمرے میں اس طریقے سے زندگی گزاریں کہ آپ کے لیے بھی آسان ہے، بچے کے لیے بھی آسان ہے. ضرور نہیں کہ آپ کا بڑا محل ہو، اس میں 10 کمرے ہوں یا 20 کمرے ہوں، ایک ایک کمرے کے بچوں کو زیادہ پڑھنے کے لیے. میں یہ بات نہیں کر رہا، میں یہ کر رہا ہوں کہ آپ ایک کمرے میں بھی رہ کے اچھی تربیت کر سکتے ہیں اور اچھا ماحول پیدا کر سکتے ہیں بچے کے لیے. تو ماحول، اچھا ماحول دینا. نمبر چار، بچوں کو جس چیز کی بنیادی ضرورت ہے امتحان کے لیے، وہ فراہم کرنا. جو بنیادی ضروریات ہیں وہ آپ ہی جائیں تو بچے بھی جاتے ہیں امتحان کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے. نمبر پانچ، بچوں کا ساتھ دینا امتحان کی تیاری میں. اگر آپ خود پڑھے لکھے تو اچھی بات ہے، اپن وقت نکالے اور بچے کے ساتھ بیٹھے اور دیکھیں بچہ کس طریقے سے تیاری کر رہا ہے. بعض بچے کتاب تو کھولتے ہیں اور آنکھیں بھی کتاب میں ہیں، لیکن ذہن کہیں اور ہے. والدین دیکھتے کہ بچے نے کتاب کھولی ہوئی، الحمدللہ کافی ہے، نہیں، بچے کے ساتھ بیٹھے اور دیکھیں بیٹا آپ کیا پڑھ رہے ہیں، اور چھوٹا سا سوال کر لیں پچھلے سفر سے جو پڑھ چکا ہے، بیٹا آپ نے اس میں کیا پڑھا. جب آپ اس طریقے سے بچے کے ساتھ بیٹھیں گے اور ساتھ دیں گے، تو بچے کے خود دل کے اندر آپ کے لیے محبت بھی پیدا ہو جائے گی اور ڈر بھی پیدا ہو جائے گا، اگر میں نہیں پڑھوں گا تو کیوں، اگر میں یہ بہانہ کر کے کتاب کھول کے بیٹھوں گا تو مجھے پکڑ لیا جائے گا، پتہ چلے گا والد کو کہ میں وقت ضائع کر رہا ہوں. تو پھر محبت اس لیے پیدا ہوگی کہ میرا والد ہے میرے ساتھ، میری والدہ ہے میرے ساتھ، میں مشکل میں ہوں، میرے ساتھ دینے والے اس دنیا میں کوئی ہے. اس کو یہ احساس اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے. نمبر چھ، امتحان کی رات میں بچوں کو زیادہ دیر تک نہ جاگنے دینا. ایک وقت متعین کر لیں، رات کی میکسیمم 11 بجے یا 12 بجے حد، یہ میں سب سے زیادہ بات کر رہا ہوں، 12 بجے سے زیادہ 1 منٹ تک بچوں کو نہ جاننے دیں، جلدی سو جانا. نمبر 7، صبح جلدی اٹھنا، فجر کے وقت، نماز کے وقت بچے کو نماز پڑھانا. اگر لڑکا ہے، بالغ ہے یا 7 سال سے زیادہ عمر ہے، وہ خود ہی مسجد میں جائیں، لڑکے کو بیٹے کو مسجد میں باجماعت نماز پڑھائیں، اور بیٹی کو گھر میں نماز پڑھنے کا حکم دیں، گھر میں نماز پڑھیں. بچے کو ناشتہ دیں امتحان سے پہلے، خالی پیٹ بچہ وہاں پہ جائے گا، ڈر ہے امتحان کا، بھوک ہے، گلوکوز کم ہے اس کے جسم میں، پسینے ویسے چھوٹے ہیں بیچارے کو ڈر کی وجہ سے، دل کی دھڑکن ویسے پہلے سے تیز ہے، اس کو اس وقت گلوکوز کی ضرورت ہے، وہ پہلے سے اس کی جسم میں آپ نے ڈالی نہیں، گاڑی میں آپ پیٹرول نہ ڈالنے چلے گی، تو آپ بچوں کے امتحان کے لیے بھیج رہے ہو، ناشتہ بھی نہیں کیے بچے نے، تو ناشتہ کروائیں. سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے گلوکوز کی اشد ضرورت ہوتی ہے. اس کے بعد کم سے کم آپ کے پاس 1 گھنٹہ ہوتا ہے، فجر کی نماز کے بعد سے لے کے تقریباً امتحان 7 بجے شروع ہوتے ہیں، تو آپ کے پاس 1.5 گھنٹہ رہ جاتے تقریباً، یا 1.25 گھنٹے. جو 1 گھنٹہ امتحان سے پہلے والا ہے، یہ قیمتی وقت ہے ریویژن کے لیے. بچوں کو یہ رکھے بس آپ نے پڑھ لیا تو کافی نہیں، صبح جو ہے یہ جو ریویژن کا ایک وقت ہے، یہ بہت اچھا ہوتا ہے، اور تجربے کی بنیاد پر بھی جو تجربے کار لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وقت جو ہے اسے ضائع نہ ہونے دیں. جو کچھ بچے نے کل پڑھا ہے، رات سے رات وہ پڑھتا رہا ہے، یہ جو وقت ہے اس میں جو چیز نظر کے سامنے سے گزرے گی وہ بھولیں گے امتحان کے وقت، کیونکہ یہ فریش میموری ہوتی ہے بچے، اور فریش میموری جو ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ چند گھنٹے تک، یا چند، ہر انسان کا اپنا اپنی ایک میموری کی ایک طاقت ہے، سب کے برابر نہیں ہے، لیکن جو کم سے کم لوگ ہیں 20 منٹ تک، آدھے گھنٹے تک رہتی ہے. تو امتحان سے جو پہلے، فوراً پہلے اگر وہ ان کو یاد کر لیتا ہے تو اس میں امتحان میں بہت فائدہ ہوتا ہے. نمبر 8، وقت سے پہلے بچوں کو پہنچانا. بعض لوگ مشکل سے اٹھتے ہیں نیند سے، دوڑ لگاتے ہیں، بچہ بیچارہ بار بار گھڑی کی طرف دیکھتا ہے، اگر اسے دیر ہو گئی تو اسے یا تو امتحان سے محروم کر دیا جائے گا، یا اسے روک دیا جائے گا، بہت ساری پریشانی کا سامنا شاید وہ اسے کرنا پڑے. تو وقت سے پہلے آپ 10 منٹ 20 منٹ پہلے بچوں کو چھوڑ دیں، کوئی مشکل نہیں، آپ وہاں پہ بیٹھ کے بچہ پڑھتا رہے گا، اس کو سمجھا دیں پہلے. نمبر 9، بچے کے لیے دعا کرنا. دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے، خود اس کے لیے دعا کرنا. نمبر 10، بچے کو دعا سکھا کر اسی وقت بھیجنا کہ بچے نے امتحان سے پہلے کیا دعا کرنی ہے. تو آخر 2 پوائنٹ دعا کے، ایک تو والد نے دعا کرنی، والدہ نے دعا کرنی ہے جب بچے کو گھر سے بھیجے، جا میرے بیٹے اللہ تعالیٰ پر توکل کرو، اور اے اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو کامیابی عطا فرما. یہ دعا روزانہ ہر امتحان سے پہلے، اور بچے کو یہ سکھاؤ کہ جب امتحان کے ٹیبل پر بیٹھے تو وہ آسانی کی دعا کرے. آسانی کی دعا کیا ہے؟ اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. مشکل دعا مشکل ہمیں یاد ہوگی تو بچے بھی یاد کریں گے نا، تو چلو پہلے خود یاد کر لیتے ہیں. یاد رکھیے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے بچے ہیں، پڑوسی آ کے اپنے آپ کے بچوں کو نہیں آ کے سکھائیں گے، آپ نے سمجھانا ہے، آپ نے سکھانا اپنے بچے کو. اگر بچے کی کامیابی چاہتے ہو تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی. یہ انصاف کی بات ہے کہ بچہ اکیلا محنت کرتا رہے، آپ سوتے رہے اور پھر فروٹ بھی آپ کو ملے، نہیں، آپ کو بھی محنت کرنی پڑے گی بچے کے ساتھ. یہ ہدایات والدین کے لیے تھے. بچوں کے لیے جو ہدایات ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ اپنے والدین کی فرما برداری کرو، اپنے والدین کی نصیحت سنو. والدین اگر سختی بھی کرتے ہیں تو آپ کے بھلے کے لیے کرتے ہیں، اگر کسی چیز سے منع کرتے ہیں تو آپ کے بھلے کے لیے کرتے ہیں. یاد رکھیں، والدین اس دنیا میں وہ نعمت ہے جس کے نعم البدر نہیں ہے. اور اس نعمت کی قدر وہ جانتے ہیں جن کے سر سے والدین کا سایہ اٹھ چکا ہے. آج بعض بچے ناراض ہو جاتے ہیں, والدین کو پریشان کرتے ہیں, بھئی ہر بات پہ ہمیں جھاڑ دیتے ہیں ہر بات پہ. ٹھیک ہے, والدین کو میں نصیحت کر چکا ہوں, انشاءاللہ وہ نہیں کریں گے بغیر وجہ کے, لیکن آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو کیوں بار بار پریشان ہوتے ہیں اور بار بار آپ کو کیوں کہتے ہیں کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے وہ غلط کیا, آپ کو یوں کرنا چاہیے وہ یہ کرنا چاہیے. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کی قدر و قیمت جانتا ہے, ورنہ کس کے پاس وقت ہے کہ کسی کے لیے پریشان ہو. آپ جانتے ہیں آپ کتنی قیمت ہے اپنے والدین کے لیے, کہ آپ کا والد بیٹھا اپنے آفس میں ہے لیکن اس کی فکر آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہے, میرے بیٹا کہاں پہ ہوگا, پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے, بار بار فون کرتا ہے, آپ کی ماں سے پوچھتے ہیں کہ میرا بیٹا کیا کر رہا ہے. جانتے کتنی قیمت ہے آپ, کہ آپ کی والدہ نماز میں ہر دعا میں آپ کو یاد کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو کامیابی عطا فرما. آپ پھر بھی ناراض رہتے ہو اپنے والدین سے اس بڑی نعمت سے. جو بھی آپ کو حکم دیتے ہیں آپ کی بھلائی, اگر آپ کو اس وقت سمجھ نہیں آتی کیونکہ آپ نہ سمجھیں, سمجھ آئے گی آپ کو لیکن تب وقت نہیں ہوگا سمجھنے کا. اس لیے آج ہی بہتر ہے سمجھ لیں کہ والدین کسی کا دشمن نہیں ہوتا ہے, بچوں کے دشمن والدین ہو. اگر دشمن ہوتے تو والدہ بچے کے پیدا ہوتے اس کو گلا دبا دے. جانتے کتنی تکلیف دے کے آپ پیدا ہوتے اپنی ماں کو, میں پتھر باندھ لیتا ہوں آپ کے کمر کے پیٹ پہ بھی نہیں, اور مجھے وہ پتھر اٹھا کے دکھائیں, زیادہ وزن بھی نہیں, 2 کلو کا پتھر آپ کی کمر پہ باندھ لیتا ہوں میں, اور صرف ایک دن مجھے گزار کے دیکھیں 24 گھنٹے, بس اٹھا سکتے ہیں پتھر؟ اگر نہیں تو ٹیسٹ کر لینا گھر میں جا کے, صرف 1 گھنٹہ کوئی پتھر کمر سے باندھ کے ذرا چلنا پھرنا اور سو کے دکھانا. وہ ماں جو 9 مہینے آپ اپنے پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے, اس نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا, کیسے سونا ہے کیسے نہیں سونا, کہاں پہ جانا ہے کہاں پہ نہیں جانا, اپنی زندگی اس بیچاری کی محدود ہو کے رہ جاتی ہے. کس کے لیے؟ صرف آپ کے لیے, کیونکہ آپ قیمتی ہیں اس کے لیے. دوسری نصیحت یہ ہے کہ وقت کا خاص لحاظ رکھو. وقت بہت قیمتی چیز ہے, وقت جو گزر رہا ہے, یہ لمحے جو گزر ہے واپس نہیں آئیں گے, اور اگر آپ وقت کو اہمیت نہیں دیتے تو پھر آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. یاد رکھو, دنیا میں وہ لوگ کامیاب ہوئے ہیں جو وقت کی قدر و قیمت جانتے ہیں, اور جو وقت کی قدر نہیں جانتے میرے بھائی وہ کامیاب نہیں ہوتے. اور کامیابی صرف مال دولت کو نہیں کہتے, یاد رکھیں کامیابی صرف مال دولت کا نام نہیں ہے, کامیابی ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, احسن عمل یہ کامیابی ہے. آپ نے عمل کیسا کیا, آپ کا کردار کیسا تھا, یہ کامیابی ہے. اس لیے یہ ذہن سے بات نکال دیں, میں پڑھ رہا ہوں پیسے کے لیے, میں پڑھ رہا ہوں میں بہت بڑا امیر بن جاؤں گا. اور والدین کو بھی سوچنا چاہیے کہ بچے کے ذہن میں یہ بات کبھی نہ ڈالیں کہ تعلیم سے ہی مال و دولت جڑی ہوئی ہے. اگر بچپن سے بچے کے ذہن میں یہ بات آ گئی تو پھر بڑے ہو کر صرف اس نے پیسہ ہی سوچنا ہے, انسانیت کیا ہوتی ہے وہ بھول جائے گا. مال ضرورت ہے, اس دنیا کی ضرورت ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن سب کچھ نہیں ہے. حسن اخلاق, حسن عمل, یہ بہت بڑی چیزیں ہیں, اگر کسی انسان کو مل جائے تو وہ دنیا آخرت کی کامیابی حاصل کر لیتا ہے. تو وقت کی قیمت کو جانے, نمبر 3 دھوکہ نہ دے والدین کو, یاد رکھیں دھوکے سے بچیں. والدین کو دھوکہ کیسے دے گا, یہ کتاب تو ہاتھ میں ہے لیکن پڑھ نہیں رہا, دیکھیں رزلٹ تو آنا ہی ہے, آپ کہاں بھاگ سکتے ہیں. جو ابھی پڑھ رہے ہو اس کا رزلٹ چند دن کے بعد آ جائے گا, تو دھوکہ دینا کو فائدہ کیا ہو, اور بیٹھے ویسے ہی کھیلنے سے تو ویسے محروم ہو چکے ہیں, تو یہ پڑھتے کیوں نہیں. ہاں اگر کچھ سمجھ نہیں آتی تو والدین سے کہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی, اگر وہ خود نہیں پڑھے لکھے یا آپ کو نہیں سمجھا سکتے تو آپ کو کوئی اہتمام کریں گے. وہ میری گزارش ہے بھائی اور بہنوں سے کہ اگر آپ نہیں سمجھتے، نہیں پڑھے لکھے، تو آپ کسی رشتہ دار، کسی دوست کو کہہ دیں، کسی استاد کو کہہ دیں کہ وہ آپ کے بچے کی مدد کرے. چوتھی بات، اچھے دوستوں کا انتخاب. اگر آپ کے دوست برے ہیں، اور پڑھائی کے لحاظ سے برے دوست وہ ہوتے ہیں جو پڑھتے نہیں، ان کا برا اثر بعض اچھے بچوں پر بھی ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں آپ کے دوست کون ہیں. آپ کے جو دوست اس دنیا میں ہوں گے، یاد رکھیں آخر میں بھی آپ کو وہی دوست ہوں گے. تو دوستوں کا انتخاب کرنا. والدین تو آپ کے ساتھ اسکول میں نہیں ہیں. اسکول میں بہت سارے بچے ہوتے ہیں، اور ہر قسم کا بچہ وہاں پہ موجود ہوتا ہے، جھوٹ بولنے والے، دھوکہ دینے والے، لڑائی جھگڑے والے، ظلم کرنے والے، چوری کرنے والے، بہت سارے. یہ بد اخلاقی ہمارے معاشرے میں پھیلی نہیں ہے. تو آپ کس کے ساتھ دوستی رکھنا چاہتے ہیں؟ چور کے ساتھ، جھوٹ بولنے والے کے ساتھ، ظلم کرنے والے کے ساتھ، استاد سے بد کلامی کرنے والے کے ساتھ؟ یہ بچے آپ دیکھتے ہوں گے، یہ بچے کلاس میں بھی ایسے پیچھے رہتے ہیں، اور تعلیم میں بھی پیچھے رہتے ہیں، اور معاشرے میں بھی پیچھے ہوتے ہیں، اور یہ پیچھے ہوتے ہوتے پیچھے رہ جاتے بیچارے. تو دوستوں کا انتخاب بہت ضروری ہے. اور یاد رکھیں، انسان کی پہچان اس کے دوستوں سے ہوتی ہے، صرف بچپن میں نہیں، زندگی کے ہر مرحلے میں. آپ کون ہیں میں آپ کو نہیں جانتا ہوں، لیکن آپ کو دوستوں کو دیکھ بتا سکتے ہو آپ کون ہیں، آپ کا رہن سہن کیا ہے، کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں آپ. تو اچھے دوست کا انتخاب بہت ضروری ہے، خاص طور پہ امتحانوں کے وقت. کیا وہ کوئی مشکل پیش آ گئی، آپ نے اسے پوچھ لیا، وہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں. چھٹے نمبر پہ، رات کو جلدی سوئیں. ساتویں نمبر پہ، صبح جلدی اٹھیں. آٹھویں نمبر پہ، فجر کی نماز ضرور پڑھیں، باجماعت پڑھیں. اور جو والدین بچوں کو مسجد نہیں بھیجتے یا نماز کے نہیں جگاتے، وہ واللہ بہت بڑا جرم کر رہے ہیں، یاد رکھیں بہت بڑا جرم کر رہے ہیں. ایک بچہ استاد کے پاس آیا ہے، صبح اسکول میں آیا ہے، اور سورج نکلنے کے بعد وہ بچہ کے اسکول میں اس نے نماز پڑھی، یہ بھی چند دن پہلے کی بات ہے. تو استاد نے اسے دیکھو، جب اس بچے سے بات، بچہ رونا شروع ہو گیا. تو استاد نے کہا کیا ہو گیا، خیریت تو آپ روئے نہیں، آپ ڈرے نہیں؟ میں تمہیں کچھ کہتا نہیں ہوں، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں کیا مجھے ماریں گے یا کچھ، ایسے نماز وقت پڑھنا ہو. میرے گھر میں کوئی نماز پڑھتا نہیں، اور مجھے کوئی نماز کے لیے جگاتا نہیں، میں اس لیے آ کے یہاں پہ نماز پڑھتا ہوں. تو اس سال کو تعجب ہوا، بھائی صبح کوئی جگاتے نہیں؟ کہتے واللہ کوئی نہیں جگاتا مجھے، میرے دل کرتے تمنا ہے کہ میں نماز با جماعت پڑھوں یا وقت پہ پڑھوں، کم سے کم کوئی جگاتا نہیں مجھے. اچھا اسٹوڈنٹ تھا، تو اس سال کو ترس آیا، تو اس نے ایک الارم گھڑی جو ہے بچوں کو گھر جانے سے پہلے، چھٹی سے پہلے، کہیں سے لے کے خرید کے دے دی، بیٹا یہ لیں، الارم لگا لیا کریں، چلو آپ کو نیند بھی جاگ آ جائے گی، نیند سے آپ نماز بھی پڑھ لیں. صبح دوسرے دن استاد نے دیکھا کہ بچہ بھی آ رہا ہے، اس کا والد بھی ساتھ ہے، اور ہاتھ میں کچھ شاپنگ بیگ بھی اس میں کچھ ہے. تو استاد نے یہ سوچا کہ والد سے شکر ادا کرنے کے لیے آیا ہے کہ بھائی آپ نے اہتمام کیا میرے بیٹے کو نماز کے لیے جگایا ہے. اور اس نے آ کے سیدھا پرنسپل سے کہا کہ یہ گھڑی کس نے دی میرے بیٹے کو؟ پرنسپل نے بلا لیا کہ کس نے کیا، استاد آ گیا. استاد نے کہا میں نے دی. میں تم نے دی کیوں بیٹے کو، یہ گھڑی کیوں دی ہے تم نے؟ تو سب کو سمجھ آ گئی کہ یہ ناراض ہے. تو استاد نے کہا کہ جو بچے اچھے پڑھتے ہیں دوسروں کو بھی گفٹ دیتے ہیں، اس کو بھی گفٹ دے دیا، چلو الارم ہے بچے کو وقت کی اہمیت بھی پتہ بھی چل جائے گا، ہم اس کو دے دی. کہ کیا میرے پاس نہیں اپنے بیٹے کو گھڑی خریدنے کے لیے؟ لو اپنی، مجھے ضرورت نہیں اس کی. وہ استاد کہتے ہیں مجھے بہت تعجب ہوا اس انسان پہ. اور اس سے بڑا تعجب یہ کہ ایسے شخص کا بیٹا ایسا اتنا اچھا ہے. میں نے اسے یہ نہیں کہ تم نماز نہیں پڑھتے ہو، بیٹے کو نہیں جگاتے ہو، میں نے اسے صرف گھڑی بھیجی تھی، ہو سکتا ہے کہ بیٹا جو ہے خود بھی اٹھے گا تو اس کا والد بھی اس کے ساتھ جائے گا، چلو گھر نمازی بن جائے گا، یہ تو کام ہی الٹا ہو گیا۔ کہ تو وہ بچہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا، اپنے بیٹے کو طرح لگتا تھا، تو میں نے اس کے ساتھ آہستہ آہستہ دوستی بنا لی اور اس کا حال پوچھتا رہا۔ وقت گزرتا گیا، وقت گزرتے ہوئے دیر نہیں ہوتی، اسکول میں تبدیل ہو گیا، لیکن اس استاد اور شاگرد کا تعلق جو وہ قائم رہا۔ کئی سالوں کے بعد استاد کے اس کے گھر گیا، اور بچہ بھی بڑا ہو گیا تھا، جوان ہو گیا تھا، جا کے دیکھتا ہوں کہ اس کا والد بیمار ہے، شاید فارغ ہو چکا ہے، وہ حرکت نہیں کر سکتا، اور باقی سارے بیٹوں سے چھوڑ گئے سوائے ایک بیٹے کے، یہ نمازی بیٹا، یہ ساتھ رہا ہے۔ اور مجھے دیکھ کے استاد، کیونکہ بیچ میں بھی آتا رہتا تھا میں، مجھے دیکھ کے رو پڑا استاد۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا و شکر کے بعد میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے میرے سارے سارے بیٹوں نے چھوڑ دیا ہے، جن کے لیے میں نے سب کچھ کیا، یہ بیٹا میری نظر میں سب سے برا بیٹا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے کہا یہ نمازی بن جائے گا، یہ داڑھی رکھ لے گا، صبح و شام یہ کہتے یہ نہ کرو وہ نہ کرو وہ نہ کرو، تو ہماری زندگی کو محدود کر کے رکھ دے گا۔ لیکن مجھے سارے کے سارے بیٹے چھوڑ گئے اور آج میں اس حالت میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد اس بیٹے کا احسان ہے مجھ پر کہ آج میں نمازی ہوں، اور یہی بچہ مجھے وضو بھی کرواتا ہے، میں نماز بھی پڑھتا ہوں۔ یہ ایک بچہ تھا، یہ ہوتے ہیں عظیم بیٹے، عظیم اولاد۔ وہ یہ قصہ کوئی خیالی قصہ نہیں ہے، یہ قرآن مجید کا جو ریڈیو اسٹیشن ہے وہاں سے ایک شیخ بول رہا تھا، اور استاد بھی وہاں پہ اسے سوال کر رہا تھا، اور یہ واقعی قصہ ہے، ایسا ہو چکا ہے، یہ کوئی خیالی بات نہیں۔ بعض ساتھی کہتے ہیں میں بھی ایسے بات بیان کر دیتا بغیر بنیاد کے، بغیر سند کے، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمیں اس لیے عجیب سی لگتی ہے، ایک افسانہ لگتا ہے، کیونکہ ہماری زندگی میں ایسی چیزیں بہت کم ملتی ہیں، ہیرے آپ کو روڈ پہ چلتے پھرتے نہیں ملیں گے، پتھر تو بھرے ہوئے ہیں لیکن ہیرے کہاں ملیں گے آپ کو، ایسے روڈ پہ چلتے ملیں گے۔ تو ایسے بچے ہیرے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد خوش تھا کہ ابھی اگر مجھے موت بھی آ جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرے بیٹے نے میری اصلاح کر دی۔ والدین کوشش کرتے ہیں بچوں کو درست کرنے کے لیے، بعض ایسے بچے ہوتے ہیں جو اپنے والدین کو درست کر دیتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کوئی بھی آپ احسان والدین پہ نہیں کر سکتے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے والدین سوات مستقیم پر چلنا شروع کر دیں۔ کتنا پوائنٹ تھا پتہ نہیں، ساتواں تھا یا آٹھواں تھا، جو بھی تھا، بہرحال نماز پڑھ کے جائیں، بغیر نماز کے یاد رکھیں، بغیر نماز کے اسکول نہ جائیں، امتحان کے لیے تو جائیں، بہرحال امتحان ضروری ہے۔ اور ایک یہ دوسرا قصہ ہے کہ دوسرا بیٹا ایسا تھا جو نماز اپنے والد سے کہتا میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، والد کہتے ہیں ابھی چھوٹے ہو مسجد نہ جاؤ، وہ خود بھی ساتھ نہیں جاتا تھا۔ تو اس بچے نے کہا اگر میرا والد میرے ساتھ نہیں جائے گا، یا اگر مجھے مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی، تو میں اسکول نہیں جاؤں گا۔ بچہ صبح اٹھا دیر سے، اسکول نہ جا سکا، نماز نہ پڑھ سکے وقت پہ، اسکول نہیں گیا بچے، جتنا اسے کہا میں اسکول نہیں جاتا ہوں۔ دوسرے دن مجبوراً والد اس کو اپنی گاڑی میں لے گیا، تعجب کی بات دیکھی، بیٹا نماز اندر پڑھ رہا ہے اور باپ گاڑی میں بیٹھا۔ تین دن کے بعد اس باپ کو احساس ہوا کہ میں کیا کر رہا ہوں، پھر وہ بھی نماز، اس نے بھی نماز پڑھنا شروع کر دی اس بیٹے کے ساتھ، اور دونوں باپ بیٹا اچھے نمازی بن گئے۔ بہرحال تو نماز پڑھ کے اسکول جائیں، نمبر آٹھ، نمبر نو اسکول جانے میں جلدی، نمبر دس امتحان میں چیٹنگ کبھی نہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غش فلیس منا، ادھر ادھر دیکھنا، کچھ پیپر ساتھ لے کے جانا، آپ استاد سے چھپا سکتے ہو، پرنسپل سے چھپا سکتے ہو، دوستوں سے چھپا سکتے ہو، اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپا سکتے ہو. وقت طور پہ کامیابی مل جائے گی، امتحان میں پاس ہو سکتے ہو، لیکن تم جانتے ہو کہ کب تک یہ کرتے رہو گے؟ اگر تم نے ڈاکٹر بھی پاس کر لی ہے، نقل لگا لگا کے چیٹنگ کر کے دھوکہ دے کے، کیا ڈاکٹر کو انجیکشن بھی، کیا مریض کو انجیکشن بھی لگا سکو گے؟ آپریشن تو دور کی بات ہے، کیا کرو گے؟ معاشرے میں ایک بوجھ بن کر رہو گے، تو فائدہ کیا ایسے کام کر؟ تو کبھی نقل نہ مارے، اور نہ کسی کو نقل مارنے دیں. یعنی بعض بچے اچھے ہوتے ہیں، خود نقل نہیں مارتے، لیکن ساتھ والے کو دکھا دیتے پیپر، بھائی تم کر لو. یہ بھی چیٹنگ ہی، وہ بھی چیٹنگ، دونوں برابر ہیں، اور دونوں جو ہے گناہ میں برابر کے شریک ہیں. یہ آپ نے کوئی اچھا کام نہیں کیا. اگر آپ نے کسی کی نقل نہیں ماری، کسی کو اور کو کیوں اپنا پیپر دکھا رہے ہیں، یہ کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ مدد نہیں ہے. بعض بچے سمجھتے کہ یہ مدد ہے، اور مسلمان بھائی کی مدد کرنا، دوستوں کو مدد کرنا اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ایک دوسرے کی مدد کرو اچھے کاموں میں، اور برے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. وہ چیٹنگ بھی اچھا کام ہے، کہ اتنا کافی نہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو آپ کہاں ہیں؟ آپ کو اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ آپ مجھ میں سے نہیں، میری امت میں سے نہیں، تو آپ کہاں جائیں گے؟ یہ کوئی چھوٹی غلطی نہیں ہے، شرح یہ بڑی غلطی ہے. نمبر 11، امتحان کا پیپر جب آپ کو ملے تو پہلے دعا پڑھ لیں. دعا میں نے بتا دی ہے، اچھے طریقے سے پورے سوال پڑھ لیں. بعض بچے پہلا سوال پڑھ لکھنا شروع کر دیا، اور بعض اوقات کوئی سوال چھوٹ جائے، سوال پڑھنا تسلی سے، اور اپنا نام اور رول نمبر لکھنا نہ بھولیں. بعض بچے بھی بھول جاتے ہیں، یہ تو آپ وہیں بھی بتا دیتے ہیں. پورا پیپر اچھی طرح پڑھ لیں، اور پیپر کو الٹا کر کے بھی دیکھ لیا کریں. ابھی تو سسٹم میرا خیال نہیں، ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کبھی یہاں پیچھے بھی لکھا ہوتا تھا کچھ، اور بعض بچے پیچھے پڑھتے نہیں تھے اور یہ کوشچن رہ جاتے تھے. تو اپنے پیپر کو ایسے پکڑیں اور اس طرح سے آگے پیچھے دیکھ لیں. اس میں آپ کو 2 سیکنڈ سے زیادہ نہیں لگیں گے، یوں کیا اور یوں کیا، بس اس سے یہ فائدہ ہوگا پیچھے اگر کچھ بھی لکھے تو آپ کو پتا چلے گا. کوئی انسٹرکشن لکھے ہوتے بعض اوقات، وہ آپ کو پتا چل جائے گا. مکمل پیپر پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے لکھنا شروع کریں. ہمارے زمانے میں لکھتے بہت تھے، آج کل تو آپ نے صرف ایم سی کیو سے، میرے خیال ہے اکثر امتحان جو ہے آپ نے صرف نشان لگانا ہے. نشان لگاتے وقت سوچ سمجھ کے نشان لگائیں. بعض بچے 2 جگہ پہ نشان لگا لیتے، پورا سوال ختم ہو جاتا ہے ان کا. نشان 1 جگہ پہ لگائیں جہاں پر آپ کو بتایا گیا ہے، اور سوچنے سمجھنے کے بعد. بعض بچے کٹنگ کرتے ہیں، کٹنگ سے استاد کو یہ شک پڑتا ہے کہ آپ نے نقل لگا لی ہے کہیں سے، اس لیے پہلے اچھی طریقے سے سوچیں. جو کوشچن آپ کو نہ آئے وہ ایک عام پیپر میں کوشچن نمبر لکھ لیں، اس کو چھوڑ دیں اور آگے چلتے جائیں. جب پورا کر لیں پورا پیپر، پھر جو رہ گئے پھر ان کے بارے میں سوچیں. ایک سوال میں بیٹھ کر وقت ضائع نہ کریں کہ یہ سوال نہیں ہے تو باقی بھی نہیں کریں. یہ غلطی بعض بچے کرتے ہیں، اور وقت سے پہلے، یعنی وقت ختم ہو جاتا ہے تو پیپر ابھی باقی رہتا ہے، اور ایسے بچے پیچھے رہ جاتے ہیں. تو اچھی طریقے سے پیپر کو دیکھیں، سوال اچھی طریقے سے دیکھیں، نشان جہاں پہ بتائیں وہاں پہ لگائیں، صحیح طریقے سے لگائیں. اس کے بعد جب پیپر ختم ہو جائے، یعنی جب پیپر مکمل کر لیں، اسے اچھی طرح ریوائز کر لیں. بعض بچے جلدی کرتے ہیں، ریویژن نہیں کرتے، بس پیپر دے دیا. اوور کانفیڈنس ہوتا ہے بچوں میں، اور یہ بہت بڑی، یاد رکھیں، بہت بڑی غلطی ہے اور گندی خصلت ہے کہ بچے صرف کانفیڈنٹ نہیں ہوتے، اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. میں نے جو کر لیا وہ ٹھیک ہے، میرا حافظہ بہت اسٹرانگ ہے، میں بہت اچھا پڑھتا ہوں، ہمیشہ اول آتا. آپ کو پتہ ہے کہ ایک نمبر سے آپ پیچھے ہو سکتے ہیں، تو اچھی طرح ریویژن کر لیا کریں، اس کو اچھی طرح دیکھیں. جب اس کو دیکھ لیں پیپر کو الٹا رکھ کر کے رکھ لیں، تاکہ کوئی شخص دوسرا نقل نہ مار سکے. اور جب وقت ہے جانے کا تو آپ پیپر استاد کے ہاتھ میں دے کے چلے جائیں. نمبر 12، پیپر دینے کے بعد اس پیپر کے بارے میں نہ سوچیں. جو ہو گیا وہ آپ نے دے دیا ہے، اگر اس کے بارے میں سوچیں گے یہ غلطی ہوئی، وہ غلطی، وہ غلطی، تو اس کا اثر اگلے پیپر پہ پڑے گا، کیونکہ دوسرے دن پھر دوسرا پیپر ہے، کل 2 ہفتے کے بعد، 10 دن کے بعد نہیں ہے. اور آپ کی مشینیں کے بٹن دبائیں گے، ہنسیں گے بٹن دبائیں گے، پھر آپ خاموشی اختیار کریں گے یا روئیں گے؟ ہرگز نہیں. آپ انسان ہیں، آپ کے احساسات ہیں، تو جو گزر گئے وہ گزر گئے، اس کو چینج کر سکتے ہیں. نہیں چینج کر سکتے, اس کے بارے میں نہ سوچیں. نمبر 13, وقت ضائع نہ کر اسکول کے آگے کھڑے ہو کر. اور میں والدین سے گزارش کرتا ہوں کہ فوراً اسکول امتحان کو فوراً بچوں کو اپنے گھر لے جائیں. یہ جو وقت ضائع ہوتا ہے یہ آپ کا قیمتی وقت ہے, کیونکہ کل دوسرا پیپر ہے. اور بعض بچے کھیلتے رہتے ہیں, کوئی فٹ بال کھیل رہے, کوئی کہاں پہ جا رہا ہے, کوئی دوستوں کے ساتھ جا رہا ہے. نہیں, اپنے بچوں کو جلدی گھر لے کے آئیں. گھر جاتے ہی آرام کر لیں, تھوڑا تھک گیا دماغ, ابھی امتحان دے کے آرام کر لیں. آرام کرنے کے بعد آپ اٹھیں, ظہر کی نماز کا وقت ہے, کیونکہ پیپر عام طور پہ تقریباً 10:30-11 بجے ختم ہو جاتا ہے. آپ کے پاس 2 گھنٹے ہوتے ہیں, 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے. اگر آپ آرام کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ نماز کے انتظار کریں. نماز کے بعد بے شک سو جائیں, 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے, اس بعد پھر اگلے پیپر کی تیاری کریں, اور پھر اسی طریقے سے اپنے امتحان دیتے رہیں. یہ چند نصیحتیں تھیں والدین کے لیے, بچوں کے لیے, امتحانوں کے اعتبار سے. یہ امتحان اس دنیا میں ہم دیتے ہیں, اور اس امتحان کی کامیابی آپ کی محنت پر ہے, آپ کے بچے کی محنت پر سے منسلک ہے. جو محنت کرتے اللہ تعالیٰ اس کی محنت ضائع نہیں کرتا. لیکن یاد رکھیں, میں والدین اور بچوں دونوں سے یہ نصیحت کرتا ہوں, اس امتحان کے دل کو یاد رکھیں جو دن ہر انسان پہ آئے گا, چاہے وہ عالم ہے, جاہل ہے, مرد ہے, عورت ہے, چھوٹا ہے, بڑا ہے. اس نے یہ امتحان دینا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تیرے رب کی قسم, ہم سب سے سوال کریں گے. اجمعین, سب سے سوال کریں گے. کس چیز کے متعلق؟ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, وہ کیا عمل کرتے تھے دنیا میں. آپ جو عمل آج کرتے ہیں, چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو, اس کا حساب دینا ہے, اور رب ذو الجلال کو دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑی قسم کھائی ہے, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تیرے رب کی قسم, ربوبیت کی قسم اللہ تعالیٰ کھاتے ہیں. اور اشرف الخلق سید الموسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم کھانا کوئی عام بات نہیں ہے. کہ سوال ہوگا اور سب سے ہوگا کس چیز کے متعلق جو ہم عمل کر چکے ہیں, ہم نے کیا کیا ہے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. مثقال ذرہ جانتے ہیں؟ رائی کا دانا نہیں ہے, ذرہ چیونٹی کو کہتے ہیں, اور ذرہ ایٹم کو بھی کہتے ہیں عربی میں. ہر ایٹم کا وزن جانتے ہیں آپ؟ اللہ اکبر, اتنی اچھا کام بھی آپ کا ضائع نہیں ہوگا, اس کا بھی حساب ہوگا, اور اتنی ہی برا کام ضائع نہیں ہوگا, اس کا بھی حساب ہوگا. اور وہ امتحان کسی ایئر کنڈیشن کمرے میں نہیں ہوگا. تانبے جیسی زمین ہوگی, سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا, اور انسان اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا. یلجمہم العرق, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کی ٹخنوں تک, گھٹنوں تک, رانوں تک, ناف تک, کندھوں تک بعض لوگ غرق ہو رہے ہوں گے اپنے پسینے میں. اپنے اعمال کی بنیاد پر اپنے عمل کیا کیے ہیں وہ یاد رکھیں. ننگے پاؤں, ننگے سر, برہنہ بدن اپنے رب کے سامنے کھڑے کر دیے جاؤ گے, اور بغیر ترجمان کے اللہ تعالیٰ ایک ایک انسان سے حساب لے گا. اما کامیا بلون, ہم نے کیا کیا ہے دنیا میں. سچ بولا ہے تو امتحان میں کامیابی ہے, انصاف کیا ہے تو امتحان میں کامیابی ہے, اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیا ہے, توحید کا, توحید ربوبیت کا, الوہیت کا, اسماء و صفات کا, کامیابی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کیا ہے, اتباع کا, کامیابی ہے. والدین کا حق حسن سلوکی کا ادا کیا ہے, کامیابی ہے. رشتے کو جوڑا ہے, توڑا نہیں ہے, کامیابی ہے. پڑوسوں کا حق, مسلمانوں کا حق, کافروں کا حق, جانوروں کا حق, یہ حقوق آپ نے ادا کیے ہیں, یہ امتحان ہے, کامیابی ہے. اور اگر ایسا نہیں جھوٹ ناکامی ہے، ظلم ناکامی ہے، شرک ناکامی ہے، بدعات ناکامی ہے، والدین کی نافرمانی ناکامی ہے، قطع رحمی ناکامی ہے، پڑوسوں کو پریشان کرنا ناکامی ہے، مسلمانوں کا حق کھانا ناکامی ہے، کافروں پر ظلم کرنا ناکامی ہے، اور جانوروں پر ظلم کرنا بھی ناکامی ہے۔ یہ مثقال ذرہ ہے کہ ہم جانوروں کس طریقے سے، ہمارا تعلق جانوروں سے ہم پرواہ نہیں کرتے۔ آج کل انسان کو ایسے بے دردی سے مارا جاتا ہے کہ اس پتھر کو اگر چوٹ لگے تو بعضوں کو احساس ہو، لیکن انسان کی چیتھڑ اٹھ جاتے، کہتے ہیں یہ جہاد ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ یہ کون سا جہاد آپ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کون سی تعلیم دی گئی ہے؟ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہی تعلیم دی تھی صحابہ کرام کو؟ اور صحابہ کرام کیا ایسے جہاد کرتے تھے؟ مسلمانوں کو قتل عام کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور صراط مستقیم کو اپنائیں، اور یہ ایک راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے۔ کون سے عمل کا خاص طور پہ اہتمام کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن انسان سے چار سوال کیے جائیں گے، جب تک ان چار سوالوں کا جواب نہیں دے گا وہ اب اس کے قدم ہلیں گے نہیں اپنی جگہ سے۔ نمبر ایک، عن عمره فیما افنا، اپنے عمر کو کس چیز میں فنا کر دیا؟ عمر ہماری فنا ہو رہی ہے، سات ساٹھ ستر سال کی زندگی ہے، کس چیز میں فنا کر دی ہے؟ دنیا میں مقام حاصل کر لیا ہے، کیا اپنے رب کو راضی کر کے گئے ان ستر سالوں میں؟ کیا کوئی ایسا عمل کیا ہے جس پر آج تمہارا رب تم پر راضی ہے؟ ساٹھ سال کافی نہیں تھے؟ چلو دس سال تک تو نہ سمجھتے، پندرہ سال تک نہ بالغ تھے، بیس سال تک کبھی پڑھ رہے تھے، تیس سال تک کبھی شادی کی ہے، بچے ہیں، باقی تیس سال آپ نے کیا کیا؟ آخر کب اپنے رب کو کب راضی کرو گے؟ ساٹھ ستر سال آپ کے لیے کافی نہیں ہے، تو پھر کب آپ کو وقت ملے گا؟ ساٹھ سال عمر ہے نماز، جانتے ہیں نماز ہوتی کیا، مسجد کی طرف رخ نہیں کرتے، ساٹھ ساٹھ سال عمرے ہو گئی ہیں، کیا جواب دیں گے اپنے رب کو؟ العمر ہی فیما افنا، اپنی عمر کو کہاں فنا کر کے آئے ہو؟ سیاست میں، مال دولت میں، دوستوں میں، سفر میں، تجارت میں، نوکری میں، کہاں پر فنا کر کے آئے ہو؟ سبحان اللہ۔ اگر اس سوال کا جواب آپ کے پاس ہے تو پھر اگلے سوال کا جواب بھی ہونا چاہیے آپ کے پاس۔ دوسرا سوال، وہ ان شباب ہی فی مبلا، تمہیں جوانی کی نعمت دی تھی، اس جوانی کو کہاں پر ضائع کر کے آئے ہو؟ جوانی ایک ایسا وقت ہے جس کی قدر بوڑھے جانتے ہیں آج، وہ لمحات، یہ کیا کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، بڑی نعمت ہے، واللہ ہے بڑی نعمت ہے۔ اس جوانی میں، اس جوانی میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ شباب جانتے کیا ہوتے ہیں، اور جوان کسے کہتے ہیں؟ پندرہ سال کی عمر سے پچاس سال کی عمر تک، پچاس زیادہ ہے، پینتالیس سال کی عمر تک، یہ جوانی کی عمر ہے۔ اگرچہ ماشاء اللہ بعض ساٹھ سال کے بوڑھے بھی کہتے ہیں ہم جوان ہیں، اور واقعی ماشاء اللہ جوانوں سے بھی وہ زیادہ چست اور تیز ہوتے ہیں ماشاء اللہ۔ چلو پینتالیس ہی کر دیں، یہ عمر آپ نے کہاں پر ضائع کر دی ہے؟ آپ سننا چاہتے ہیں؟ بعض ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اس عمر سے، اس عمر کو کہاں پر لگایا ہے، اور انہوں نے کیا انعام پایا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سات ایسے لوگ ہیں جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ابھی میں نے میدان محشر کی بات کی ہے، کوئی سایہ نہیں، لیکن ایک سایہ ہوگا بس، اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ، اور وہ اس سایہ کے نیچے بعض لوگ ہوں گے، خوش قسمت لوگ ہوں گے، پیارے لوگ ہوں گے، اچھے لوگ ہوں گے۔ یہ کون سے ہیں؟ ان میں سے غور کریں ذرا، کتنی جوان ہیں۔ ایک تو امام العادل ہے، جوانی میں انصاف کرتا رہا یا بڑھے پہ وہ بڑھاپے میں وہ امام بنا یا حاکم بنائے, چلو عدل اس نے کیا. دوسرا ہے وشاب النشأ فی عبادت اللہ, شاب وہ جوان جس کی زندگی بڑی ہے, عمر بڑی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں, توحید میں, فرما برداری میں. شاب ہمارے بچے بڑے ہوتے ہیں دودھ پی کے, اچھی خوراک کھا کے, اچھی تعلیم حاصل کر کے, ہم نے سب کچھ لیا بچوں کو, لیکن یہ کبھی سوچا ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ, اللہ کی عبادت کیا ہے؟ بچوں کو سکھایا کہ عبادت ہوتی کیا ہے؟ اور یہ سوال بھی ہونا ہے وعن شبابک وعن شبابی فیما افنا, آپ سے مجھ سے آپ سب سب سے یہ سوال ہوگا کہ اپنی جوانی کہاں پر گزارتی ہے؟ اللہ کی عبادت میں گزاری تو عرش کے سائے کے نیچے جگہ ہے, اگر کہیں اور گزاری ہے تو پھر اپنی جگہ بھی دیکھنے کہاں پہ ہوگی. اس کے علاوہ دوسرا جوان کون سا ہے؟ وشاب دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله, الله أكبر, فقال إني أخاف الله. ایک جوان شخص کو ایک خوبصورت عورت بلاتی ہے, مالدار عورت ہے, خوبصورت ہے اور منصب والی ہے, یہ تین چیزیں کیوں ہیں؟ خوبصورت ہے اور ہر مرد کی طلب ہوتی ہے خوبصورت عورت شادی کے لیے, پیسے والی ہے اور پیسے ضرورت ہے, پھر منصب والی ہے, اگر پکڑی بھی جائے تو چھٹکارا آسان ہے کہ نہیں, یعنی برائی کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں, پریشانی کی بات نہیں ہے, زناکاری کے بدکاری کے سارے دروازے کھلے ہیں. اس جوان نے کیا کہا؟ میں تیار ہوں, انی اخاف اللہ, جوانی کا جوش جسم میں دوڑ رہا ہے, کھول رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا ڈر اس جوان کے دل میں موجود ہے, انی اخاف اللہ. تو اس کے اگر اس سوال کا بھی آپ کے پاس جواب ہے تو اگلے سوال کی تیاری کرنی چاہیے. وعن مالہ, یہ اسے زیادہ مشکل ہے, وعن مالہ فی من این اکتسبہ وفی من انفقہ, یہ مال جو آپ کے پاس ہے کہاں سے اس مال کو کمایا ہے اور کہاں پہ خرچ کیا ہے؟ دو سوال ہے, ایک نہیں معاملہ ہے, کیا سوال دو ہے, مال کہاں سے اس پر آپ نے کمایا ہے؟ ارے کہیں سے بھی کمانے کی مشکل ہے, جہاں مشکل ہے اس میں کیونکہ سوال ہونے والا ہے, کہیں سے کافی نہیں ہے, حلال ہے تو کافی ہے بس, حرام کی گنجائش ہرگز نہیں ہے. آج حرام کتنے دروازے کھلے ہوئے ہیں, ہم نے کتنے دروازے بند کیے اپنی زندگی میں, ہمارے مال میں جو آج ہمارے ہاتھ میں ہے اس میں سے کتنا حلال اور کتنا حرام ہے, اس کی تمیز ہم جانتے ہیں؟ کہاں سے ہم نے مال کمایا ہے؟ حلال ہے کامیابی ہے, حرام ہے ناکامی ہے. اچھا یہ تو حلال کمایا ہے الحمدللہ, خرچ کہاں پہ کیا ہے؟ یہ دوسرا سوال ہے. مال کے تعلق سے دو سوال ہیں, زندگی کے تعلق ایک سوال, جوانی کے تعلق ایک سوال, مال کے متعلق دو سوال ہیں. یاد رکھیں, حلال کمایا تو پھر خرچ بھی حلال پہ کرنا ہے, حرام پہ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ کی فرم برداری میں کریں, نافرمانی میں ہرگز نہیں کرنا, اور نافرمانی میں خرچ کے دروازے آپ جانتے ہیں کتنی ہیں. شرک میں مدد کرنا, بدعات میں مدد کرنا, مال صرف کرنا, ضائع کرنا, مزارات کی تعمیر میں مال کو دینا, اس لیے کیا ہے؟ واللہ سوال ہوگا قیامت کے دن, جس نے بھی برائی میں کسی کی مدد کی ہے اس برائی کے ذمہ دار وہ خود بھی ہے. بعض لوگ کتابیں شائع کرتے ہیں شرک سے بھری ہوتی ہیں, جس نے بھی اس کتاب کو پڑھا اور شرک بدعت پہ عمل کیا وہ اس شخص کے ساتھ برابر کا شریک ہے گناہ میں جس نے وہ کتاب لکھی ہے, جس نے اس کو شائع کیا وہ برابر کا شریک ہے. تو ہر قسم کی مدد برائی میں برائی ہوتی ہے. کیونکہ میں بات اس لیے کروں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حرام چیز نہیں خریدنی, اور ان چیزوں سے غافل ہوتے ہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ شراب نہیں خریدنی, اللہ تعالیٰ کے نافرمانی میں کے لیے میں جو بھی ساز و سامان ہے, گانے ہیں, میوزک, یہ نہیں خریدنی, یہ نہیں خریدنی, یہ ہم جانتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں, لیکن یہ کتنے لوگ جانتے ہیں کہ شرک کے متعلق کتابیں لکھی گئیں، بدعت کے متعلق کتابیں لکھی گئی ہیں، وہ کون سی کتابیں ہیں، ان سے کیسے بچے؟ یہ جو منہج ہیں، برے منہج ہیں، جو برے راستے نکلے ہیں، جس سے ہمارے بچے آج خود کش حملے کر رہے ہیں، یہ کون سے منہج، یہ کون سی کتاب ہے، اس کے کیسے سدبا کیا جائے؟ بعض لوگ پیسہ دیتے، کوئی بھی اداروں پیسہ دے دیتے تھے، بیٹے کے بیچارے اچھے لوگ ہیں، قرآن کی تعلیم ہی تو دیتے ہیں پیسے، یہ نہیں دیکھتے تعلیم کیا دے رہے ہیں آپ کو، پیسہ کہاں پہ گیا، حساب آپ دیں گے، یاد رکھیں۔ اس لیے بعض لوگ کم علمی کی وجہ سے ناراض ہوتے ہیں، یہ شخص آپ کے پاس ہے، اس کی مدد نہیں کی آپ نے، مدرسہ چلا رہے ہیں، مدرسہ تو چلا رہا ہے، مدرسہ تعلیم کیا دے رہے ہیں، کیا یہ جاننا ضروری ہے کہ نہیں کہ کوئی بھی تعلیم کافی ہے؟ جو بھی شخص ہمیں قرآن پڑھانا چاہتا ہوں، جیسے بھی پڑھے وہ کافی ہے کیا؟ ہر چیز نہیں، یاد رکھیں قرآن کی تعلیم دیکھیں کہ کیا دی جا رہی ہے اور کیا پڑھایا جا رہا ہے۔ اگر تفسیر کا درس ہو، تفسیر کون دے رہا ہے؟ کیا وہ شخص، وہ عالم جو تفسیر قرآن، جس کی کتاب ہے تفسیر قرآن، اور یاد رکھیں ہر تفسیر کے نیچے لکھا ہوتا ہے اس عالم کا نام، کیا یہ شخص موحد تھا یا نہیں، متبع سنت تھا یا نہیں، یہ جاننا ضروری ہے میرے بھائی، ورنہ پھر آج ہمارے بچے ایسا قدم کبھی نہ اٹھا دیں۔ میرے بھائی امت میں خیر موجود ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں جو اپنے آپ کو بلاسٹ کر رہے ہیں، یہ کیا یہ جہنم چاہتے ہیں؟ یہ جنت کے لیے کر رہے ہیں، اچھا کام کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اچھا عمل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اپنا قربان کر رہے ہیں، لیکن ان کو غلط راستہ دکھایا گیا۔ داڑھی، ہر داڑھی والا عالم نہیں ہوتا، یاد رکھیں یہیں سے غلطی ہوئی ہے۔ ہمارے بچے سمجھتے جو بھی اچھی بات کرتے وہ عالم ہے، جو بھی دعویٰ رکھتے وہ عالم ہے، جو بھی قرآن کی بات کرتے وہ عالم ہے۔ آپ یہ دیکھیں قرآن کی تعلیم کیا دی جا رہی ہے، اور یہ حق ہے، کیونکہ میں بات اس لیے کروں، یہاں پر بعض ایسے مدارس ہیں، بلکہ گھروں میں، مدارس کے علاوہ گھروں میں بعض لوگ اہتمام کرتے تفسیر قرآن کا، اچھی بات ہے، لوگوں کو بلاتے ہیں، لیکن آپ تفسیر کیا دے رہے ہیں، آپ علم کیا دے رہے ہیں، آپ کا حق کیا، آپ پوچھیں کون سی تفسیر پڑھیں گے، آپ اپنی طرف سے بیان کریں گے یا کوئی کتاب، اگر کتاب ہے تو کون سی ہے جانیں، اور مفسر نہیں جانتے یہ تفسیر کرنے والا کون ہے تو کسی عالم سے پوچھیں، بھائی اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، کیا یہ شخص موحد ہے، اس کی بات ہم سنیں، یا اس کی زندگی میں کوئی شرکیات بدعات ہیں، اس کا پیغام کیا ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ اور پھر اگلا سوال، وعن عمله ما عمل، وعن علمه ما عمل به، علم یہ سب سے مشکل سوال ہے، جو علم حاصل کیا اس پہ عمل کیا کہ نہیں؟ علم حاصل کریں گے تو عمل بھی کریں گے نا، بعض لوگ کہتے ہیں اگر اسی بات تو علم حاصل ہی نہیں کرتے، نہیں، علم کا الگ سوال ہوگا اور عمل کا الگ سوال ہوگا، یاد رکھیں۔ بنیاد علم ہر مسلمان پر فرض ہے، توحید کا علم، کلمہ توحید کا علم، یاد رکھیں کلمہ توحید کا معنی کیا ہے، تقاضا کیا ہے، ارکان کیا ہے، شروط کیا ہے، کیا زبان سے پڑھ لینا کافی ہے، عمل کیسے کیا جائے کلمہ شہادت پہ، لا الہ الا اللہ کا مقصد کیا ہے، معنی کیا ہے، مقتضی کیا ہے، محمد رسول اللہ کا معنی کیا ہے، مقصد کیا ہے، مقتضی کیا ہے، ہم کیسے عمل کریں، عقیدہ کیا ہوتا ہے مسلمان کا، اس عقیدے سے وہ کون کون سی چیزیں جڑی ہوئی ہیں جسے جاننا بہت ضروری ہے۔ خودکش حملہ جو یہ لوگ کر رہے ہیں جہاد کے نام سے، یہ عقیدے میں بگاڑ ہے، مسلمان پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، یہ عقیدے میں بگاڑ ہے، کیوں؟ کیونکہ علم کہاں پہ ہے، لا علمی کا اندھیر ہر طرف پھیلا ہوا ہے، جہالت ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، اور یہ بھی جہالت ہے کہ علم اس لحاظ سے نہیں کرتے کہ سوال ہوگا علم کے متعلق، اس پہ عمل کیا کہیں، اور بعض لوگ یہ کہتے کہ بھائی عمل کرے کافی ہے، علم حاصل نہ کرے، کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس حدیث میں کہ سوال ہوگا قیامت کے دن کہ جو علم حاصل اس پہ عمل کیا یا نہیں، یہ کیوں بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ یہ سوال، ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا، اور رسول سب سے پہلے توحید لے کے آئے، سنت لے کے آئے، اگر آپ جانیں گے تو عمل کیسے کریں گے؟ باریک بینی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بنیادی علم کی بات کر رہا ہوں، توحید کا علم، سنت کا علم، عقیدے کا علم، حلال اور حرام کا علم، یہ مسلمان کو آنا چاہیے، ہر مسلمان کو آنا چاہیے۔ یہ وہ سوال ہے جو ہم سب سے کیے جائیں گے قیامت کے دن، باپ سے بھی کیے جائیں گے، بیٹے سے بھی کیے جائیں گے، ماں سے بھی کیے جائیں گے، بیٹی سے بھی کیے جائیں گے۔ آج ہمارے بچے امتحانوں کی اچھی تیاری کرتے ہیں، والدین بھی ساتھ دیتے ہیں، آخر میں میری یہی گزارش ہے کہ اس امتحان کے لیے جو ہونے والا ہے اور یقینی ہونے والا ہے، کیونکہ موت یقینی ہے اور موت کے بعد ہم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، میدان محشر میں ہمیں کھڑا کر دیا جائے گا اور ہمارا حساب ہوگا بغیر ترجمان کے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اکیلے امتحان حساب دیں گے ہم. اس امتحان کی تیاری میں ہم نے کیا کیا ہے؟ اپنے بچوں کو دھوکہ نہ دیں، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، اس کی تیاری آج سے شروع کر دیں. اگر پہلے تیار نہیں تھے تو آج سے شروع کر دیں، اس امتحان کی تیاری کریں. موت کا پتہ نہیں کب آئے، اس امتحان کو تو پتہ ہے ہمیں ڈیٹ شیٹ دے دی جاتی ہے کہ کب امتحان ہے، کس چیز کا ہے. یہ ڈیٹ شیٹ آپ کو نہیں دی جائے گی، یاد رکھیں. موت آئے گی فوراً امتحان شروع ہو جائے گا، اور سب سے پہلا امتحان ہے موت. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. احسن عمل کیا ہے؟ ان سوال کا جواب اگر آپ دیتے ہیں صحیح طریقے سے، وہی آپ کا اچھا عمل ہے اور احسن عمل ہے. عمل صرف صالح نہیں، احسن عمل، سب سے اچھا عمل کس نے کیا ہے، وہی کامیاب ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے بچوں کو، ہمیں اور ہمارے بچوں کو کامیابی عطا فرمائے دنیا اور آخرت کی امتحانوں میں. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.